السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے گزشتہ دنوں میری صحت کے لیے دعائیں کی ڈاکٹر حضرات فکر مند رہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور اس کی مہربانی کے نتیجے میں الحمدللہ صحت بحال ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں میں سے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہری باطنی روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آج کی گفتگو اگرچہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشتمل ہے لیکن اگر آپ انہیں اپنے ذہنوں میں جگہ دیں گے تو یہ باتیں عمل کی وجہ سے بڑی ہو جائیں گی بات چھوٹی ہوا کرتی ہے عمل اسے بڑا بنا دیتا ہے محترم حضرات چند روز پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو ایک بریفنگ کے دوران اینٹی نارکوٹکس حکام نے بتایا کہ ہمارے وفاقی دارالحکومت کے نجی اور سرکاری سکولوں میں 53% طلبہ اور طالبات منشیات کے عادی ہیں امریکی جریدے فارن پالیسی کی دنیا بھر میں منشیات کے استعمال سے متعلق ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال اڑائی لاکھ افراد منشیات کی وجہ سے جان ہار جاتے ہیں. یہ لفظ منشیات نہیں ہے بلکہ منشیات ہے. نشہ یوں تو ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بے حد مضر ہے، لیکن تعلیمی اداروں میں پروان چڑھنے والی نئی نسل کی ایک بڑی تعداد کا اس بری لت میں پڑ جانا ملک کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، بچوں کی بہترین تربیت صرف اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ والدین اور گھر کے ماحول کا بھی اس میں بڑا دخل ہے. ملک شام سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان اسکالر ڈاکٹر عبد الکریم بکار دنیا بھر میں اپنے منفرد مقالات کی بنا پر معروف ہیں، جانے جاتے ہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت ان کا خاص موضوع ہے. ان کی رائے بلکہ ہم سب کی رائے ہے کہ والدین ہرگز ہرگز اس انتظار میں نہ رہیں کہ تعلیم گاہیں، سکول، کالجز، یونیورسٹیاں اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے ان کی اولاد کو ایک اچھا باکردار مسلمان اور مثالی شہری بنائیں گے. والدین خود یہ ذمہ داری پوری کریں کہ وہ انفرادی طور پر اپنے بچوں کو معاشرے کا ذمہ دار فرد بنائیں. ان کی رائے ہے کہ گھر کے لیے بھی ویسا ہی ایک دستور اور قانون ہو جیسے کسی ریاست اور ملک کے لیے ہوتا ہے. اس پر ذرا توجہ دیجئے. اسلام صلح اور امن پسند دین ہے. یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کو ہم مؤثر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کام کا آغاز فرد کی تبدیلی اور اس کے لیے گھر سے ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے وہ انقلاب وبا کیا جسے اپنی زندگی میں ہی آپ نے کامیابی سے ہمکنار ہوتا دیکھا. اس انقلاب میں سڑکیں، بلڈنگیں، عمارات، پلازے نہیں بنائے گئے، افراد تیار کیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو بڑے بڑے روڈز نہیں، اگرچہ نہیں دیے، لیکن صداقت کا نشان صدیق اکبر دیا، عدالت کا نشان فاروق اعظم دیا، حیا کی مثال عثمان دیا، شجاعت کا نشان حمزہ اور علی دیے. گنتے چلے جائیں. یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی اپنے اہل خانہ پر حاکم و ذمہ دار ہے، اور ان کی ذمہ داری ادا کرنے کے بارے میں، کل قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. گویا گھر بھی ایک ریاست ہے اور اس ریاست کا سربراہ شوہر ہے اور اس کا وزیر اور مشیر اس کی اہلیہ ہے. چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا گیا ہے کہ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، عورت یعنی بیوی اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے، وہ بھی ویسے ہی ذمہ دار ہے جیسے کہ شوہر ذمہ دار ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ سب والدین اپنے گھروں میں بھی کچھ ایسے ہلکے پھلکے اصول اور قوانین بنا دیں جن پر عمل کر کے بچوں کے کردار میں پختگی آئے اور ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو. میرے بزرگوں اور دوستو، اولاد کی تربیت ایک ایسا مسلسل عمل ہے جسے ہفتے میں 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے پیش نظر رکھنا ضروری ہے. چنانچہ اس سلسلے میں اگر ہم 24 گھنٹے کا شیڈول اس طرح سے بنائیں اور پھر خود بھی اس پر عمل کریں اور گھر کے تمام افراد کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں، تو بہت جلد ہم بہتر نتائج خود محسوس کریں گے. مثلا میں درخواست کروں گا پھر کہ آپ سب کی میری طرف توجہ ہو، ہم مل کر یہ طے کریں کہ گھر کا ہر فرد نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے گا. سورہ طہٰ میں، سورہ طہٰ کی آیت نمبر 133 میں ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا تاکیدی حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے پابند رہیے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، جو کام ہم نے آپ کے سپرد کیا ہے آپ کیجئے اور جو ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ ہم کریں گے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. دوسری بات، گھر میں بڑے یا چھوٹے جو بھی کوئی اچھا کام کریں اس پر بہت اچھے، واہ بھائی واہ، ونڈرفل، امیزنگ یا زبردست، اس قسم کے جملے کہنے کی بجائے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اگر اچھا عمل کریں تو ان کو جزاک اللہ یا بارک اللہ یا شکریہ یا مہربانی اس کو رواج دیں. اس پر کچھ خرچ نہیں آئے گا، لیکن یقین کیجئے کہ یکدم ماحول بدلے گا. الحمدللہ، خیریت کے ساتھ بچے گھر میں آئے، میں انہیں دیکھ کے کہوں الحمدللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر کا بہترین کلمہ الحمدللہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کوئی مہربانی کرے، تم پر کوئی عنایت کرے اور تم اس کے جواب میں کہہ دو جزاک اللہ، تو ساری مہربانی کا صلہ تم نے ادا کر دیا. اچھے کام پر ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، افسوسناک خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بری خبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمات سب کے لیے لازمی ہوں، اس میں کسی کو استثناء حاصل نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. سیدنا عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ چراغ کی روشنی میں کام کر رہے تھے، چراغ بجھ گیا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، انہیں ہم سمجھنے لگے ہیں کہ یہ کوئی قدامت پسندی کی چیز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے تلے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے اللہ نے میری امت کو یہ کلمہ عطا فرمایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور فرمایا یہ ایک کم سو بیماریوں کا علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے. تیسری بات، گھر میں چلا کر بات کرنا، کسی کو اتنے زور سے بلانا کہ ہمسایوں میں آواز چلی جائے، گھر میں گالی گلوچ، مار پٹائی اور غصے کا بے جا اظہار کرنا، اس کو ہم یہ طے کر لیں کہ ایسا نہیں کریں گے. اسی طرح اپنی فیلنگز، احساسات اور خیالات کو ود ڈیو ریسپیکٹ، نہایت ادب و احترام اور وضاحت کے ساتھ بتائیں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ طے کر لیں. دیکھیے کیسے گھروں میں سکون آتا ہے. اور پھر ان پر ہمدردانہ اور باہمی مشورے سے حتمی فیصلہ سنایا جائے. اگلی بات، جو کوئی بھی گھر میں جس جس چیز کو کھولے یا چلائے، مثلاً دروازہ کھولے، کھڑکی کھولے، لائٹ جلائے، پنکھا چلائے، پانی والی موٹر چلائے، اے سی چلائے، کوئی ڈبہ کھولے، اسے بند بھی وہی کرے. اور اگر کچھ گر جائے یا گرا ہوا دیکھے تو اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دے، یہ میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اگر میز اٹھا کر سامنے رکھنا ہو تقریب میں، تو ہم دور سے ملازم کو بلائیں گے کہ یہ میز ادھر رکھ دیں، حالانکہ اس پر کوئی صرف نہیں ہوتا، صرف اٹھا کر رکھنا ہوتا. اگر گھر میں کمرے مخصوص ہیں تو ہر ایک کا کمرہ خاص اس کی ذمہ داری ہو، اسے ہر لحاظ سے صاف اور پاکیزہ رکھنا، اس میں موجود تمام اشیاء بکھری ہوئی نہ پڑی رہیں بلکہ سلیقے سے اپنی اپنی جگہ پر ہوں، اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اے سی، لائٹس، پنکھا، ہیٹر بند کرنا نہ بھولیں. یہ ہر اس کمرے کے فرد کی ذمہ داری ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لائٹ چلی جائے تو یہ چیزیں آن رہتی ہیں اور آدمی باہر چلا جاتا ہے، بعد میں جب لائٹ آتی ہے تو یہ آن ہو جاتی ہیں، بلکہ گیس ہیٹر اگر چل پڑے تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ سب حضرات کے علم ہے. اگلی بات، گھر کا ہر فرد روزانہ قرآن مجید کی تھوڑی بہت جتنی مقدار بآسانی ممکن ہو تلاوت کرے. جتنی ممکن ہو، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک پارہ ہی روزانہ پڑھیں، آپ دو آیات پڑھیں، تین آیات پڑھیں، بلکہ کم از کم آخری تین سورتیں اور آیت الکرسی گھر میں ضرور پڑھی جائے، سونے سے پہلے اور صبح کی نماز کے بعد. یہ عمل اگر کر لیا جائے گا تو شام تک اور شام کو سوتے وقت کر لیا جائے گا، صبح تک اللہ تعالی حفاظت نصیب فرمائے. سب حضرات کی توجہ میری طرف ہے، میں درخواست کروں گا پھر کہ دھیان سے یہ درخواستیں اور گزارشات سنیے، اور گھر میں جتنی یاد رہیں ضرور جا کے سنائیں، وعدہ ہے نا سب کا. گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے باہر جاتے وقت ہر فرد ضرور سلام کریں، السلام علیکم کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب ہو. السلام علیکم کے معنی کیا ہیں؟ علی عربی میں کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے، وہ ہستی جو السلام ہے وہ تمہاری نگہبان ہو. بندگان خدا، اللہ نے جو جملہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت کو ملاقات کے دوران دیا ہے وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے. صبح کے لیے اور، دوپہر کے لیے اور، شام کے لیے اور، رات کے لیے اور. ہمارے پاس سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. لوگوں، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو سلام کرو. اللہ کی طرف سے یہ آئی ہوئی وہ دعا ہے جو مبارکتن طیبتن بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان ملیں سلام کریں، اور کئی دنوں بعد ملے ہیں تو مسافہ کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اپنے لیے مغفرت طلب کریں، یغفر اللہ لنا ولکم کہیں تو اللہ تعالی انہیں معاف فرما دے گے. ان کے ہاتھ جب ملتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں. حضرت بریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے عاجز وہ ہے، لوگوں میں سے سب سے عاجز وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عاجز ہو. اتنا مغرور کہ دعا کے لیے ہاتھ میں نہیں اٹھا پاتا. اور سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، سلام کرنے میں پہل کریں. البادئ بالسلام بریء من الکبر، البادئ بالسلام، سلام میں پہل کرنے والا غرور سے بری ہے. بات شروع کرنے سے پہلے سلام کریں، ہر مسلمان کو سلام کریں. علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے پہچانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی. بدقسمتی دیکھیے ہم جا کدھر رہے ہیں کہ صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس سے ہماری غرض ہے،
یہ جو مالی لحاظ سے مستحکم ہے اور بڑا ہے عہدے اور منصب کے لحاظ سے, صرف اس کو سلام.
اور غریب اگر سلام کر بھی دے تو اس کو جواب نہیں دے دے, انا للہ وانا الیہ راجعون.
جبکہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, قرآن کریم میں ہے. چھوٹے بچوں کو سلام کریں, چھوٹے بچوں کو بھی سلام کریں. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. مجلس سے اٹھ کر جائیں تو سلام کریں, مجلس میں واپس آئیں تو سلام کریں, اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں, اہلیہ اکیلی ہو اسے بھی سلام کریں, اسے بھی دعا کی ضرورت ہے. گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ان الفاظ میں سلام کریں. گھر میں خیر و برکت کے لیے علماء نے لکھا ہے حدیث کی تائید کے ساتھ کہ تین کام کرو گھر میں جب جاؤ. سب سے پہلے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر سورہ اخلاص پڑھو, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھو جو بھی آپ کو آسان ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جو شخص یہ کام کرتا ہے, تین کام کرتا ہے, رزق دروازے پھاڑ کر اس کے گھر میں. سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے, پیدل گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, اور السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سے دیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, جب کوئی کسی کو سلام کرے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, اس سے بہتر جواب دو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. کوئی صاحب کسی کا سلام آپ کے پاس لائیں تو آپ جواب میں وعلیکم وعلیہم السلام, وعلیکم وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, آپ پر بھی اور ان پر بھی اللہ کی سلامتیاں. غیر مسلم سلام کریں تو جواب میں وعلیکم کہہ دیں, اور اگر بطور دعائے ہدایت وعلیکم السلام بھی کہہ دو گے تو بھی انشاءاللہ اجر ہوگا. اللہ مجلس میں کوئی اہم گفتگو جاری ہو تو سلام کیے بغیر چپکے سے بیٹھ جائیں. اسی طرح قضاء حاجت کے دوران, قرآن کریم کی تلاوت کے دوران, کھانا کھانے کے دوران متعلقہ آدمی کو سلام نہ کریں, صرف انگلیوں یا ہتھیلی سے اشارہ کافی نہیں, صرف انگلیوں یا ہتھیلی سے اشارہ کافی نہیں. اگر بندہ دور ہے تو زبان سے السلام علیکم کہہ کر پھر اشارہ کریں, چونکہ حضور نے فرمایا تحیت الیہود بالاصابع و تحیت النصارى بالکف و تحیت المسلمین السلام علیکم, یہود کا السلام انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلی کے ذریعے سے اشارہ ہے, اور مسلمانوں کا سلام السلام علیکم. سلام کرنے سے پہلے گفتگو شروع کر دینے والے کو جواب نہ دینا. سلام کرنے سے پہلے گفتگو شروع کر دینے والے کو جواب نہ دینا, یہ میرے آقا کا حکم ہے. آج کل یہ بیماری فون پر بہت زیادہ ہے. حضور نے فرمایا من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ حتی یبدا بالسلام, فرمایا جو شخص تم سے گفتگو کر رہا ہے اور سلام سے پہلے ہی اس نے گفتگو شروع کر دی ہے, فلا تجیبوہ, اسے جواب مت دو. حتی یبدا بالسلام, یہاں تک کہ وہ سلام سے آغاز کرے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے
ایک صاحب ہیلو ہیلو کیے جا رہے ہیں، میں کہتا السلام علیکم، پھر جواب نہیں سمجھا السلام علیکم، جب وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں تو پھر بات کا آغاز ہوتا ہے، چونکہ یہی اللہ کے حبیب کی تعلیم ہے۔ بھائی بندگان خدا، لمحہ بلمحہ دعا کی ضرورت ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادت المریض، حضور نے ہمیں چند باتوں کا حکم دیا، بیمار کی عیادت کرو، صبح جاؤ گے تو شام تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کریں گے، شام کو جاؤ گے تو صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کریں گے، واتباع الجنائز، جنازے میں شامل ہو، وتشمیت العاطس، اگر کوئی چھینک مارتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہو، ونصر وابرار المقسم، اگر تم پر کوئی قسم ڈال دیتا ہے بشرطے کہ وہ کوئی ناجائز بات کی نہ ہو تو اس کا بھرم رکھتے ہوئے اس کی قسم پوری کر دو، ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرو، واجابت الداعی، دعوت دینے والے کی دعوت، بشرطے کہ وہاں کوئی حرام کام نہ ہو رہا ہو، ڈانس پارٹی نہ ہو رہی ہو، میز پر شراب نہ چل رہی ہو، اسے قبول کرو، وافشاء السلام، اور سلام کو عام کرو۔ اس ان سب باتوں کو حضور نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کمروں میں جا کر کچھ نہیں کھائے گا سوائے میڈیسن کے، کھانا ہے اکٹھے ہی کھانا۔ رات کو سردیوں میں 10 بجے 11 بجے، گرمیوں میں 11 بجے کے بعد سو جانے کی کوشش کریں، کیونکہ حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نماز عشاء سے پہلے نیند اور نماز عشاء پڑھ لینے کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر سوئیں، سارا گھرانہ یہ طے کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت براء بن عازب کو حکم دیا اذا اتیت مسجدک فتوضا وضوک للصلاۃ، اے براء جب بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ تو نماز والا وضو کر لیا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن کو نیند نہیں آتی وہ تجربہ کر کے دیکھیں، ان کو نیند سکون کی آئے۔ خود بھی کوشش کریں اور بچوں کو بھی تاکید کریں کہ دن یا رات میں جب بھی سوئیں پیٹ کے بل یعنی پشت چھت کی طرف کر کے نہ سوئیں۔ ایک بندہ سویا ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام پاس سے گزرے، پاؤں سے اس کو جگا کے فرمایا سیدھے لیٹو، انہا زجعت اہل النار، یہ جو تم سوئے ہوئے ہو یہ جہنمیوں کا انداز ہے، انہا زجعت لا یحبہ اللہ عز وجل، یہ لیٹنے کا وہ انداز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جہنمیوں کا انداز۔ اسی طرح والدین کے لیے احتراماً کھڑے ہونا، اور عرب میں یہ رواج ہے کہ ان کے سر پر بوسہ دینا یا ان کا ہاتھ چوم لینا یہ گھروں میں معمول بنایا جائے۔ دفتر جاتے وقت، کام پر جاتے وقت، سکول جاتے وقت سلام کو، بڑوں کو سلام کرنا، یہ ہمارے ہاں پہلے معمول میں تھا۔ بچیاں اٹھ کر آ کے، بچے اٹھ کے آ کے ماں باپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ ہاں فوت شدہ بزرگوں کی تصاویر، اول تو گھروں میں آویزہ کرنا ہی غلط ہے اور برکت سے محرومی کی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کہیں آویزہ ہیں تو ان کو سلام کرنا اور ان کے قدم چھونا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ بت پرستی کی مشابہت ہے، اس سے گریز کرنا ہے۔ کھانے پینے کی میز پر سب کی حاضری اور شمولیت ضروری ہو۔ حضور نے فرمایا
اجتمعوا علی طعامکم، اکٹھے کھانا کھایا کرو، یبارک لکم فیہ، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی. اور گھر کے بڑے یہ دیکھ لیں کہ سب لوگوں نے ہاتھ دھو لیے ہیں، چونکہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سارے کھانے کو بابرکت بنا دیتا ہے. اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے والوں میں سے سب سے بڑے کو کھانا اور مشروب پہلے پیش کریں. میرے آقا کا فرمان ہے کبر کبر، بڑے کو موقع دو، بڑے کو پہلے موقع دو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں. ہم جو ٹی وی پر دعوتوں کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، یہ کیا سکھا رہے ہیں ہم؟ کیا آخر ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کہیں یہ ہو بھی گیا ہے تو ساری دنیا کو ہم یہ کیا دکھا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں کہ ساری قوم بھاگ رہی ہے کھانے کی طرف؟ یہ کسی بھی طرح مسلمان معاشرے بلکہ انسانی معاشرے کا نقشہ نہیں ہے، بلکہ بھوکے جانور بھی شاید اس طرح نہ کرتے ہو. پھر بزرگ اپنے داہنے ہاتھ والوں کو دیں، یہ ترتیب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ آیا، آپ نے نوش فرمایا، اور حضرت ابن عباس دائیں جانب تھے اور بزرگ بڑے بائیں جانب تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا اگر اجازت ہو تو میں بڑوں کو دے دوں. انہوں نے کہا سرکار، چونکہ دودھ آپ کا نوش کرتا ہے اس لیے میں اجازت نہیں لیتا. اجازت اس لیے لی کہ دائیں جانب کا تو پسند کیا، اور خود فرمایا الایمن فالایمن، دائیں طرف دو، دائیں طرف دو. کسی بھی مجلس میں یا تقریب میں، عمر میں یا فضیلت میں جو بڑے موجود ہوں تو ان سے پہلے کھانا لینا یہ ادب کے خلاف ہے اور حریص ہونے کی علامت سمجھا گیا ہے. عرب شاعر نے کہا تھا وَإِن مُدَّتِ الْأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُن بِأَعْجِلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعْجَلُوا، جب ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے ہیں تو میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ قوم میں زیادہ حریص بندہ سب سے زیادہ جلد باز ہوتا ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کریں سب، پورے دسترخوان پر. اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھے. حضور نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، جب تم کھانے کا آغاز کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اللہ کا نام لو. فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور اگر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے تو جو ہی یاد آئے تو کہے بسم اللہ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. ٹرے میں یا بڑے برتن میں کھانا لیتے وقت سائڈوں سے ڈالیں، اور پلیٹ میں ڈال لیا ہے تو پلیٹ کی سائڈ سے کھائیں، درمیان سے نہ کھائیں. حضور نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا البرکت تنزل وسط الطعام، برکت کھانے کے بالکل سینٹر میں نازل ہونا شروع ہوتی ہے. فَقُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، سائڈوں سے کھاتے رہو کھاتے رہو تاکہ برکت کا محل برقرار رہے، جاری رہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، درمیان سے شروع نہ کرو، درمیان میں سے کھانا نکالنا شروع نہ کرو. ایک بچہ تتیش ہو، اس کا ہاتھ گھوم رہا ہے ادھر ادھر، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے, آپ نے ہاتھ پکڑا, فرمایا یا غلام بچے سب باللہ بسم اللہ پڑھو, وَقُلْ بِيَمِينِكَ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور وہاں سے کھاؤ جو تمہارے سامنے. ہاں مختلف قسم کے کھانے ہیں, پھر آدمی جو چاہے اس کو اٹھا کے اپنے قریب کر سکتا ہے. مل کر جب بیٹھیں تو یہ میں درخواست کروں گا, ذرا اس پر غور کیجئے, مل کر جب بیٹھیں تو کسی قسم کی مواصلاتی ڈیوائس مثلا سیل فون وغیرہ ایک طرف کسی ٹوکری میں رکھ دیں, پھر دیکھیں آپس میں ہم بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے. اب تو آپس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں, آدھ گھنٹہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور ہر ایک کے پاس سیل فون ہے, کون آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ دنیا بھر سے رابطہ, مکان میں تین بندے رہ رہے ہیں, آپس میں کوئی رابطہ نہیں, دنیا بھر سے رابطے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. دیکھیں ذرا اس کا تجربہ کر کے دیکھیں, ایک طرف کسی ٹوکری میں رکھ دیں, ان کا استعمال سب کے لیے ممنوع ہو. آج اب فارغ ہوں ٹھیک ہے, رات گئے تک کسی قسم کی تعلیمی سرگرمی جاری رکھنے کی بجائے صبح جلدی اٹھ کر تعلیمی ہوم ورک مکمل کیا جانا اسے گھر میں لازمی ٹھہرائیں. صبح کا وقت پڑھنے کے حوالے سے بہترین وقت ہوتا ہے. گھر کے تمام افراد گھر اور گھر میں موجود ہر چیز کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے, ہر فرد ذمہ دار ہوں گے. اپنا کام ہر کوئی خود کرے گا, کوئی دوسرے پر حکم نہیں چلائے گا. ہاں گھر کے سربراہان اپنا کام کسی کو چھوٹے کو کہہ سکتے ہیں, اور چھوٹوں کو سعادت سمجھ کر یہ کام کرنا چاہیے. خاندان اور اس کی ضروریات, میرے جملے پر غور کیجئے, خاندان اور خاندان کی ضروریات کسی بھی دوسری ضرورت پر مقدم اور پہلے پوری کی جانے والی شمار ہوں گی. قرآن کا حکم یہی ہے, اول خیز بعد درویش. یسألونک ماذا ينفقون, اے حبیب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کر کیسے کریں کیا کریں. قل ما انفقتم من خیر, آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو بھی خیر تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو, مال خرچ کرو, فللوالدین, سب سے پہلے تمہارے والدین کا حق. گھر میں اپنی ذات پر, اپنے اہل خانہ پر تو خرچ کر ہی رہے ہو. دینار انفقتہ, ایک دینار وہ ہے جو تو اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے, ایک دینار وہ ہے جو تو اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے, ایک دینار وہ ہے جو تو اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے, اور ایک دینار وہ ہے جو تو خیرات کرتا ہے. پہلے حق تیرا اور تیرے بچوں کا ہے. ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ بھی علیم. گھر کا کوئی بھی فرد کسی دوسرے کے کمرے میں یا علیحدگی والی جگہ پر دروازہ کھٹکھٹائے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگا, اس کو گھر میں معمول بنائے. کسی کا موبائل, کسی کے موبائل فون کا میسج باکس چیک کرنا, اس کی میل پڑھنا وغیرہ, یہ بہت بری عادت ہے اور یہ اسی میں آ جاتا ہے. گھر کو مثالی گھر بنانے کی کوشش کیجئے خدا را, اور اس کے لیے یہ ہے کہ گھر میں حلال رزق لائیں اور بچوں کو حلال کی ترغیب دیں. اور میری بات پر توجہ دیجئے خدا را, دھیان دیجئے, مالدار رشتہ داروں کے مالدار ہونے اور ان کے گھر کی آسائشوں کو اولاد کے سامنے بطور رشک ذکر نہ کریں, اور اگر اولاد ذکر کرے تو ان کو ڈسکرج کریں. قرآن میں دو جگہ اس سے روکا گیا ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 88 میں ہے, لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان مختلف قسم کے لوگوں کے ساز و سامان دنیاوی کی طرف جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے، تم نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ سورہ طہٰ میں 16ویں پارے کی تقریباً آخری آیات، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِي، اور جو ساز و سامان دنیاوی ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھا ہے جو دراصل دنیاوی زندگی کی شان و شوکت ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، یہ تو ایک آزمائش ہے جس میں ہم نے انہیں ڈال رکھا ہے۔ آپ کے رب کا دیا ہوا ہی رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور آخر میں عرض کروں گا، گھر میں جب بھی اکٹھے بیٹھیں غیبت سے گریز کریں، اچھے نظریات پر گفتگو کریں، آئیڈیل شخصیات زیر بحث لائیں، بچوں کو ان کے حالات بتائیں، لوگوں کی خوبیوں کا تذکرہ کریں، ہر بات کے مثبت پہلو کو نمایاں کریں۔ وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو دو آدمی تعبیر کے لیے بلائے، ایک نے کہا کہ جناب آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے اور آپ دفن کریں گے۔ بادشاہ نے کہا پہلے تو اس کو مارو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا جناب آپ اپنے تمام خاندان میں سے سب سے لمبی عمر پائیں گے۔ تو یہ ہے بات، بات دونوں کی ایک جیسی ہے لیکن صرف تعبیر میں فرق ہے۔ باتیں میرے بزرگوں اور دوستوں چھوٹی ہوتی ہیں، عمل ان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ آئیڈیل شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا حکیم سعید صاحب کے بارے میں، 17 اکتوبر 1998 میں حکیم سعید شہید ہوئے، 7 سال کی عمر میں پہلا حج کیا اور 8 سال کی عمر میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ فرمایا میں ایک ناشتے اور ایک کھانے کا قائل ہوں اور تم سے اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق صبح اچھا ناشتہ کرو تاکہ دل لگا کر کام کر سکو اور مغرب کے بعد کھانا کھا لیا کرو، یہ غذا تمہاری حقیقی جسمانی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی خوبصورت بات کہی، میری اچھی صحت کا راز ایک یہ بھی ہے کہ میں نے کبھی چائے کا مزہ نہیں چکھا، سگریٹ کبھی نہیں پیا، شراب جیسی منحوس چیز کے قریب نہیں گیا۔ اور طبیب کو، کیا خوبصورت بات ہے، طبیب کو مریض کی خدمت کے لیے ہائی اسپرٹ ہونا چاہیے، اور یہ اسپرٹ یاد الہی سے آتی ہے، صبح 3 بجے تہجد گزاری سے آتی ہے، کم خوراک کھانے سے آتی ہے، قربانی سے آتی ہے، سرمایہ محبت سے آتی ہے۔ اور یہ ہیں چھٹی حس کے اجزائے ترکیبی جن سے چھٹی حس حقیقتاً بیدار ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔